السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اقرأ القرآن، تم قرآن کو پڑھا کرو. قرآن کو پڑھا کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا اپنے امتیوں کو حکم فرماتے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، آپ خود پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور پڑھ رہا ہے، فاستمعوا له وانصتوا، یہ دو کام کرنے ہیں: خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو غور سے سنو. جب قرآن مجید کی تلاوت ہم خود کریں گے تو اس وقت خاموش ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے علاوہ اور دوسری کسی چیز کی اس میں ملاوٹ مت کرو. تو جب ہم خود پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت تو قرات ہی ہو رہی ہوگی، اس وقت خاموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی ہم خاموش ہو جائیں. اگر خاموش ہو جائیں گے تو تلاوت ختم ہو جائے گی، مگر اس خاموشی کے ساتھ غور سے سنو. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دو کہ حق تعالی شانہ کیا حکم فرما رہے ہیں. تو کوئی اور اگر پڑھ رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ اگر خاموشی نہیں ہوگی, ادھر ادھر دوسری گفتگو میں ہم مشغول ہوں گے, تو قرآن مجید کو اچھی طرح سن نہیں پائیں گے, اور سن کر اس کا جو پیغام ہے اس پیغام سے مستفید نہیں ہو پائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت چاہے خود کرو یا اور کوئی کر رہا ہو, دھیان سے سنو اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو, دھیان سے سنو. اگر آپ قرآن مجید کے معانی جانتے ہیں تو آپ کو بہت نفع ہوگا, اس لیے کہ پیغام سمجھ میں آئے گا. ایک عالم دین ہے, فقیہ ہے, محدث ہے, مفسر ہے, خود پڑھے گا اور تدبر کے ساتھ پڑھے گا, غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا, یا کسی اور کو پڑھتے ہوئے سنے گا اور غور و فکر کرے گا, بہت فائدہ ہوگا. اور آپ کو اگر قرآن مجید کے معانی معلوم نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی عربی زبان, تفسیر سے مناسبت نہیں ہے, علوم نبویہ سے مناسبت نہیں ہے, تب بھی دھیان سے سنو, غور سے سنو, اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا حق ہے, قرآن مجید کے ادب کا تقاضا ہے کہ جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت کسی اور کام میں آپ مشغول نہ ہوں, خاموش ہو جاؤ اور خاموش ہو کر کے سنو, اس کا بھی بہت نفع ہوگا, اس کا بھی بہت نفع ہوگا. اس لیے کہ علوم عطا کرنا یہ کسی زبان کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہے, علوم تو اللہ عطا فرماتے ہیں. تو آپ کے اس ادب کی برکت سے, آپ کی اس طلب کی برکت سے, تڑپ کی برکت سے کہ کاش کہ میں بھی کچھ سمجھتا, کاش کہ مجھے سمجھ میں آتا, لیکن چلو سمجھ میں نہیں آتا تو الفاظ ہی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے, لہذا کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں مل سکتی جو قرآن مجید کی کسی بھی بات کو سمجھانے کا حق ادا کر سکے, لیکن مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ کچھ آسانی ہو جائے. تو بہت سے لوگ جو ہیں, جب کسی کے گھر میں اچھا اچھا کھانا پک رہا ہو تو انہیں پتہ ہے کہ کھانا تو نہیں ملے گا, تو خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس میں بھی ان کو تھوڑا مزہ آتا ہے, خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سے غریب لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں, ہوٹلوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور اچھے اچھے کھانوں کو ایسے دیکھتے ہیں اور خوشبو, تو سمجھ نہیں سکتے, کوئی حرج نہیں, یہ الفاظ جو تمہارے کانوں میں داخل ہو رہے ہیں اسی کا مزہ لے لو, اور کانوں کے دروازوں کو کھول دو, اس لیے کہ کانوں کے دروازوں کے ذریعے یہ دل تک پہنچتا ہے قرآن. تو قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی, اور پھر اس کے مزید آداب بیان کیے گئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ, اور خاموش ہونے کے بعد سنو نہیں, غور سے سنو. سمیع یسمعو کا معنی ہے سننا, اور استمع یستمعو کا معنی ہے قصدن, کان لگا کر سمجھنے کی نیت سے سننا. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور دھیان سے پڑھتا ہے، غور و فکر سے پڑھتا ہے، یا سنتا ہے اور دھیان سے سنتا ہے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو برائے سمجھنے کے تو نہیں سنتا، اس کا کوئی دوسرا مقصد ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر پیغام کو سمجھ جاؤں تو اس پر عمل کروں، اس لیے وہ سنتا ہے. تو اس کے اندر یہ محذوف ہے بیچ میں، کیا کہ جب تم قرآن جب پڑھا جائے تمہارے سامنے قرآن، تم پڑھو یا کوئی اور پڑھے، تو بہت دھیان سے پڑھو، دھیان سے سنو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو، اس کے میسج کو سمجھو، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم ہوگا. یہاں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے، طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کا مشغلہ یہ بنا لے کہ میں بس صرف قرآن کو پڑھوں گا، قرآن کو پڑھوں گا اور قرآن کو سمجھوں گا، عمل کی نیت نہیں کروں گا، نہ عمل کی نیت کروں گا نہ عمل کروں گا، قرآن پڑھوں گا اور سمجھوں گا، یا دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھوں گا، غور سے سنوں گا اور سمجھوں گا، لیکن عمل نہیں کروں گا، نہ عمل کی نیت ہے، نہ عمل کی کوشش ہے، نہ عمل کرتا ہے، تو یہ شخص قابل رحم تھوڑا ہے، یہ تو قابل مؤاخذہ ہے. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ اور دھیان سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ دھیان سے عمل کرنے کی نیت سے سنو اور پھر سمجھ کر عمل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس میں جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان کاموں کو کرو، وَاتَّقُوا، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان کاموں سے بچو. وہ جو پہلی آیت تلاوت کی گئی اس میں پہلے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ سننا ہے اور سمجھنا ہے، اس میں دوسرا مرحلہ محذوف ہے. اس آیت کے اندر دوسرے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے اور پہلا مرحلہ محذوف ہے. یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرو اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچو. تو کرنے کے کام ہیں ان کو کرو، بچنے کے کام ہیں ان سے بچو، یہ تو تب ہوگا جب قرآن کو غور سے سنیں گے یا غور سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ بچنے کے کام ہیں. تو یہاں پہلا حصہ محذوف ہے، لیکن ثمرا دونوں کا ایک ہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مرحوم بننے کے لیے، قابل رحم بننے کے لیے، اللہ کی رحمت کا مورد بننے کے لیے یہ پورا پیکج ہمیں لینا پڑے گا. قرآن کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ڈوز کو اختیار کرنا ہے، ڈونٹس سے بچنا ہے، اوامر کو بجا لانا ہے اور منہیات سے بچنا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح اس دنیا میں بھی برسے گی اور اس دنیا میں ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر برسے گی، موت کے وقت بھی برسے گی، قبر میں بھی برسے گی، حشر کے دن بھی برسے گی، حساب کے وقت جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت بھی برسے گی، اور پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا اس وقت بھی برسے گی. اور یہ رحمت جو ہے وہ اتنی برسے گی، اتنی برسے گی کہ ہمیں جہنم سے بچا کر سیدھی جنت میں داخل کرے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں جانا نہیں پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو. یہاں پر بھی محذوفات ہیں، کیا قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو. جب قرآن کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، تو پھر یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا. اور اللہ کا کلام جب سفارش کرے گا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کی سفارش کو ضرور قبول کریں گے. تو جب وہ شفیع بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا، تو چاروں طرف سے رحمت لپیٹ لے گی اس قرآن پڑھنے والے کو. بس یہ کام کرنے ہیں. قرآن کو کیا کرنا ہے بھائی؟ پڑھنا ہے. جہاں کہیں قرآن مجید کے عنوان پر اس روسیہ کے بیانات آپ سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ الگ الگ زاویے سے بیان ہو، ہو سکتا ہے کہ مضامین الگ ہوں، ہو سکتا ہے کہ مواد الگ ہو، مٹیریل الگ ہو، لیکن یہ تین پوائنٹ ہر بیان میں ہوتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور اس کی اشاعت کرنی ہے، یہ اس لیے بیان نہیں کرتا عموماً کہ عمل کرنے میں وہ اشاعت آ جاتی ہے. یہ عمل کرنا، یہ اشاعت تو اس میں خود بخود آ جاتی ہے. تو قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، ایک کام یہ کرنا ہے. اور یہ میں ارادے بھی کرواتا ہوں، ارادے بھی کرواتا ہوں. تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے. اور قرآن مجید پڑھنے کا جو ایک مختصر نصاب ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح کو، کسی بھی وقت صبح کو، یاسین شریف کی تلاوت کرو. روزانہ صبح یاسین شریف کی تلاوت کرو، اور مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک میں سورۃ الملک پڑھو، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو اور سورۃ الواقعہ پڑھو. اور شروع شروع میں اگر یہ مشکل لگے تو سورۃ الواقعہ رہنے دو اور سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو. اور یہ بھی مشکل لگے تو پھر سورہ الف لام میم سجدہ بھی رہنے دو اور سورۃ الملک پڑھو. مگر نیت یہ ہونی چاہیے کہ تینوں پڑھوں گا. سورۃ الملک پڑھو مگر یہ پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ ابھی نصاب ناقص ہے، ابھی کام میں پورا نہیں کر رہا ہوں، مگر مشکل ہے میرے لیے، میں کمزور ہوں، تو چلو سورۃ الملک پڑھ لیتے ہیں. اور پھر سورۃ الملک جب گرفت میں آ جائے تو سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو، وہ جب گرفت میں آ جائے تو سورہ واقعہ بھی پڑھو. سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے سے آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، قبر سے جنت تک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور سورہ واقعہ پڑھنے سے قبر سے پہلے کے مسائل حل ہوں گے. رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ وظیفہ دوں، کچھ عطیہ دوں، شرعی حد میں رہ کر جو مجھے اختیارات ہے تو میں کچھ دوں. اس لیے کہ لڑکے نہیں تھے، پیچھے ساری لڑکیاں تھیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ، مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا تمہارا اگر انتقال ہو جائے، بیمار ہیں تم، تو آخری وقت محسوس ہو رہا ہے، تو بچیوں کو کام آئے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے 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 پیچھے اگر صرف بچیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو کتنی فکر ہوتی ہے. اگر لڑکوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور لڑکے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، تاجر نہ ہو، ان کا انکم ساؤنڈ نہ ہو، تو لڑکوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. یہاں تو لڑکیاں اور کوئی انکم نہیں ہے، انکم کا کوئی سامان نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا کرنا چاہتے تھے کہ میں بڑی رقم دلوا دوں تاکہ تم کو فکر نہ رہے تمہاری بچیوں کی. تو انہوں نے کہا مجھے میری بچیوں کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ، جو ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا. اور میری بچیوں کی میں نے تربیت کی ہے, یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھتی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا یقین تھا, کہا مجھے ان کی فکر نہیں ہے, یہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے. اور سورہ واقعہ پڑھتی ہے اس لیے حدیث میں ہے کہ ان کو فاقہ نہیں پہنچے گا. تو یہ تینوں سورتیں ہماری اپنی ضرورت کے لیے, دنیا کی اور آخرت کی. اور یاسین شریف جو صبح کو پڑھتا ہے تو دنیا بھر کے کتنے ہمارے کام کاج ہوتے ہیں. وکیل صاحب جب گھر سے نکلتے ہیں تو ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ آج فلاں کیس لڑنا ہے, فلاں کیس لڑنا ہے, فلاں فائل تیار کرنی ہے. ڈاکٹر جب سرجری جاتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ پیشنٹس آئیں گے, ان کو دیکھنا ہے, ان کا علاج کرنا ہے. کوئی اسکول جا رہا ہے, ٹیسٹ ہے, ایگزام ہے, کوئی مدرسے جا رہا ہے, سبق سنانا ہے, ہر ایک کی اپنی حاجتیں. روزانہ صبح کو کوئی بھی اٹھتا ہے تو حاجتیں ہوتی ہے. تو حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار, جو شخص شروع دن میں یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے, قضیت حوائجہ, تو اس کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں. تو روزانہ یاسین شریف پڑھو, صبح یاسین شریف پڑھو, اور رات کو یہ تین سورتیں پڑھو. اور تین سورتیں ابھی نہیں پڑھی جاتی تو پہلے سورۃ الملک پڑھو, اس نیت سے کہ آگے جا کر سورۃ الف لام میم سجدہ بھی پڑھنی ہے اور آگے جا کر کے. اور حفاظ اور کے لیے تو بہت آسان, حفاظ کو چاہیے کہ مغرب کی دو رکعت سنت میں, مغرب کی دو رکعت سنت اور دو رکعت نفل, اور دو رکعت نفل کے ساتھ اور دو رکعت ملا کر کے اوابین کر دیں, چھ رکعت بنا لیں. ان چھ رکعتوں کے اندر ان سورتوں کو پڑھ لیں, اور ان چھ رکعتوں کے اندر ان ساری سورتوں کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک سورت پڑھ لیں تاکہ وہ دوسری دعا آسان ہو جائے, پھر چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھو, سورہ کہف پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورت الکہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن, اسی من الدجال, تو وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا, دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا ایسا شخص. اور ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں, جن کو تھوڑی سی بھی دین کی سوجھ بوجھ ہو وہ اس وقت اپنے بارے میں, اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر میں رہتا ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے, کون سا فتنہ کس وقت اپنی لپیٹ میں لے لے کچھ کہہ نہیں سکتے, ڈرتے ہیں, سب ڈرتے ہیں. اور فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے, یہ بھی فتنہ ہے, یہ بھی ایک آزمائش. تو جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے دجال کے فتنے سے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آئے گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورۃ الکہف کی برکت سے اگر سب سے بڑے فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہے تو اس سے ہم پھر عرض کر سکتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی برکت سے انشاءاللہ باقی جتنے بھی فتنے ہیں سب فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی. کہ دیکھو اس میں جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں بھی ہے, انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے تو دنیاوی سکون مل جاتا ہے, فتنوں سے بچ جاتا ہے تو آخرت محفوظ ہو جاتی ہے, دین خطرے میں نہیں رہتا. تو ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھو. اور اگر سورۃ الکہف مشکل لگے تو یہ نیت کر لو کہ اس جمعے سے ایک رکو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک رکو گرفت میں آ جائے تو پھر آگے بڑھاؤ دوسرا رکو, وہ بھی گرفت میں آ جائے تو تیسرا رکو, وہ بھی گرفت میں آ جائے تو چوتھا رکو, ایسا کرتے 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 انشاءاللہ 12-15 منٹ میں یہ سورۃ الکہف پوری ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یومیہ نصاب ہوا, دوسرا ہفتہ واری نصاب, اور تیسرا یومیہ نصاب سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے والناس تک لے جاؤ, جیسے رمضان المبارک میں کرتے ہیں. اور حفاظ جو ہیں وہ روزانہ تین سپارے پڑھیں, تین سپارے روزانہ, تین سپارے پڑھیں حفاظ. اور غیر حفاظ جو ہیں وہ روزانہ ایک سپارہ پڑھیں. اور ان کاموں کے لیے اوقات اور جگہ مقرر کر لو کہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورت الملک، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورت الواقعہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر کے پھر گھر جانا ہے، دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں. ایز اینڈ وین کریں گے کہ ہوگا، جب موقع ملے گا پڑھ تو نہیں ہوگا. تو حفاظ جو ہے تین سپارے پڑھے، اور تین سپارے بھی تین سپاروں میں سے میجورٹی اکثر حصہ تین سپاروں میں سے اگر سب کا سب نماز میں ہو جائے تو بہت اچھا، نماز میں نہیں تو زبانی ہو جائے چلتے پھرتے، مگر چلتے پھرتے بھی گنگنا کر پڑھو، بالکل سرن نہیں. اس سے کہ بالکل سرن پڑھتے ہیں تو رکنے کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہوتی وقف کی، جب سرن پڑھتے ہیں تو بس پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جہاں سانس جواب دیتا ہے وہاں رکتا ہے. جو لوگ جہرن قرآن پڑھتے ہیں اور امامت کراتے ہیں تو عموماً آپ دیکھیے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اگر پڑھیں گے تو اس کا وقت متعین ہوگا جب جہرن پڑھے گا تو، اس لیے کہ جب وہ جہرن پڑھتا ہے تو اس کا سانس جب جواب دینے لگتا ہے تو وہ مقرر کر لیتا ہے کہ یہاں رکنا ہے، اور سرن پڑھے گا تو وہ وقت کی جگہ مقرر نہیں ہوتی، اور سرن پڑھنے والا دو سال کے بعد ایک سال کے بعد اگر اسے مصلی پہ کھڑے رہ کر جہرن پڑھنا پڑے وہ نہیں پڑھ سکے گا، یاد ہوگا قرآن. اسے آپ کہیں کہ بھائی حل اتا سنا وہ سرن، تو وہ ہونٹ ہلا کر کے آپ کے سامنے پوری پڑھ جائے گا بغیر غلطی کے، لیکن کہ اب جہرن پڑھو نہیں پڑھ سکے گا، یعنی غلطیاں بہت جائیں گی. جی ابھی جو ہے وہ ایک ویڈیو قاری عبد الباسط صاحب کی دیکھی، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، کسی نے قاری عبد الباسط صاحب کی چند آیتیں وہ جو دو مرتبہ ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں ان دونوں کو ایک جگہ پر جمع کیا. وہ پڑھتے ہیں نا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، پھر اسے ریپیٹ کرتے ہیں چند مرتبہ. تو دو مرتبہ جو ریپیٹ کرتے ہیں وہ دو مرتبہ ریپیٹ کرنے کو ایک ساتھ رکھا، اور ایک پہلے الگ الگ رکھا پھر ایک ساتھ رکھا، اور ایک ساتھ رکھ کر دونوں کو ایک ساتھ چلایا، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں، اتنی مہارت تجوید اور قرآت پر. یہ ہے قاری. ہم تو قاری عبد الباسط کا اس لیے سنتے ہیں کہ بہت بڑے قاری ہے. بہت بڑے قاری کا کیا مطلب؟ بہت بڑے قاری کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ٹیون بہت اچھا ہے اور لمبا سانس ان کا ہے، یہ بہت بڑا قاری. قاری یہ ہے کہ دونوں مرتبہ مد جو انہوں نے کھینچا جہاں گھننا کیا وہ ایگزیکٹلی سیم مقدار کا، ذرا آگے پیچھے نہیں ہوئے، وہ اتنی مہارت. تو یہ تجوید جو ہے نا، تجوید اب ہمارے یہاں جو ہے تجوید کے کورسز چلتے ہیں. اب تو دین میں بہت شارٹ کٹ ہو گیا، دین میں دو مہینے کا تجوید کا کورس، ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاؤ، تین سال میں مفتی کا کورس، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ، ایک مرتبہ آنے کا دو گھنٹے کے لیے، تین سال میں مفتی، ہفتے میں ایک مرتبہ آنے کا. ایک جگہ پر ابھی عالم کلاس میں گریجویشن ہوا اور بہت ہی انہوں نے خوشی کے ساتھ اس کا پوسٹر شائع کیا تھا کہ ہمارے یہاں دو سال میں ہم نے عالم بنا دیے، بڑی خوشی کے ساتھ دو سال میں ہم نے درجہ علمیت مکمل کرا لیا. اور دارالعلوم بری جب کھلا تھا اور اس وقت دارالعلوم بری میں 6 سال کا کورس مقرر ہوا، 6 سال کا، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں بڑے بڑے علماء نے بیٹھ کر 6 سال کا کورس مقرر کیا، اور اس وقت بڑی پریشانی تھی کہ 8-9 سال کا کورس 6 سال میں کیسے ہو سکے گا. تو بڑے بڑے ماہرین حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں کہ اس کتاب کو نکالیں گے تو انشاءاللہ کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اس کتاب کو نکال دیں گے تو کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اس کتاب کو نکال دیں گے تو کوئی کمزوری نہیں آئے گی. اس لیے کہ یورپ میں نوجوان لڑکے ماں باپ آٹھ نو سال ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکیں گے. ہندوستان میں ہر جگہ آٹھ نو سال کا کورس تھا اس وقت, بنگلہ دیش پاکستان میں. یہ شارٹ کورس یہاں بنا چھ سال کا, یہاں کے حالات کے پیش نظر. اور اس وقت جو ہے وہ علماء میں ایک قسم کی تشویش تھی کہ اللہ خیر کرے چھ سال کے اندر اللہ کرے کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ نکلے. یہ ایک زمانہ تھا. اور اب دو سال میں نہ ہو سرف سے لے کر بخاری شریف تک کا کورس مکمل ہو گیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تجوید کا کورس کہیں ہو رہا ہے, فقہ کا کورس ہو رہا ہے, حدیث کا تخصص کسی جگہ ہو رہا ہے. میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنگلہ دیش کا ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, تخصص فی الفقہ کرنے کے لیے, افتا کے لیے آیا. تین سال رہا, تین سال. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی محنت کروائی ہوگی. تین سال کے بعد جب کورس مکمل ہوا اور جب وہ جانے لگا تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت سند دیجیے, یعنی مفتی کی سند دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ مفتی ہیں نہیں تو میں سند کیسے دوں. تین سال مفتی کا کورس کیا اور سند مانگ رہا ہے وہ طالب علم, اور انتھک محنت کر کے حضرت کی نگرانی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم مفتی نہیں ہے, تو مفتی نہیں ہے تو سند کیسے دوں. یہ 3 ایئرز کا تو ابھی کورس ہو گیا ہے, جیسے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ 8 سال تک پڑھتا ہے, 8 سال تک 6 سال تک پڑھتا ہے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ, تو پڑھنے کے بعد ایگزامینیشن دیتا ہے, وہ پاس ہو جاتا ہے. اسے کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا, اسے ڈاکٹر بننے کے لیے اب ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے لیسٹر رویل انفرمری میں جاؤ, 6 مہینے وہاں سے فارغ ہوتا ہے کہ لندن جا کر کے وہاں کی جنرل ہاسپٹل میں کام کرو, وہاں سے کہ بھائی اب اسکاٹ لینڈ جا کر کے کام کرو. 2-3 سال تک اسے گھمایا جاتا ہے. تو یہ تو ابھی سیکھا ہے کہ بھائی فتویٰ لکھنا کیسے ہے, مفتی تھوڑا ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے بنگلہ دیش میں کسی مفتی کے ساتھ کام کرو, اور وہ آپ کی محنت کو اور آپ کے کام کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ ناؤ یو آر اے مفتی. وہ آپ کے کام کو دیکھ کر وہ بنگلہ دیش والے مفتی صاحب فیصلہ کریں گے آپ کے لیے. تو طالب علم بھی ذہین تھا, اس نے کہا حضرت بنگلہ دیش میں کسی دارالافتاء میں کوئی مفتی مجھے اپنے ساتھ اس وقت بٹھائے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میں مفتی بن کے جا رہا ہوں, یعنی میں تخصص فی الفقہ کر کے جا رہا ہوں تو مجھے کام ملے گا نا. تو اتنا تو لکھ دو کہ میں نے یہاں 3 سال تخصص فی الفقہ کیا ہے, تاکہ میں کسی کو جا کر کے کہوں کہ مجھے یہاں افتاء میں کام دو. تو مجھ سے کہا یہ بات تو تمہاری صحیح ہے, کیا کہ بھائی ورق لاؤ, ورق لاؤ اور قلم. یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سنا. تو اسے وہ ورق دیا گیا, ورق دیا گیا تو اس نے حضرت نے لکھا اس میں کہ اس طالب علم نے بڑی محنت سے ہمارے مدرسے میں تخصص فی الفقہ میں یعنی افتاء کے کورس میں 3 سال کامیابی کے ساتھ گزارے ہیں, اگر یہ کسی ماہر مشاق مفتی کی نگرانی میں بنگلہ دیش جا کر 10 سال تک کام کرے گا فل ٹائم تو مجھے امید ہے کہ یہ مفتی بن جائے گا. بنگلہ دیش جا کر کسی دارالافتاء میں نہیں, کسی مفتی کے پاس نہیں, کسی ماہر مشاق مفتی کی نگرانی میں 10 سال تک محنت سے کام کرے گا تو مجھے امید ہے, یقین نہیں, مجھے امید ہے کہ یہ مفتی ہو جائے گا. یہاں انگلینڈ سے انگلینڈ حضرت تشریف لائے تھے ہمارے یہاں, تو مسافہ لوگ کر رہے تھے. تو مسافہ کرتے کرتے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں مفتی صاحب کو سلام کہہ دینا. اب یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ مفتی اعظم پاکستان کو آپ وہاں پڑھنے والے ایک طالب علم کو سلام کہلوائیں. کہا کہ فلاں مفتی صاحب کو سلام کہہ دینا. اب مفتی رفیع عثمانی صاحب تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کہ بھائی کراچی میں اس نام کا مفتی کون ہے, لیکن ذہن میں نہیں آیا. تو مجھے کہا کہ یہ کس مفتی کی بات کر رہے تھے, مسافہ کرتے کرتے رک گئے. مجھے کہ یہ کس مفتی کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے انگلینڈ سے آپ کے یہاں وہ جو فلاں طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں افتاء میں, ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک ان کا چاہنے والا تھا, ان کا دوست تھا, ان کا فرینڈ تھا, اس نے مفتی کہہ دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ایسے کہ اس میں کیا ہو گیا, اس سے کون سا بڑا نقصان ہونے والا ہے؟ مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر کے بلاؤ, ان کو ڈھونڈ کر کے بلاؤ. جب ان کو ڈھونڈ کر کے لایا گیا تو حضرت نے مصافحہ پھر روک دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ وہ مفتی نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے. اس کو آپ مفتی اس وقت کہنا جب آپ کو پتا چلے کہ ہم نے ان کو مفتی کہنا شروع کیا ہے. جب ہم ان کو مفتی کہنا شروع کر دیں, یعنی وہ پڑھ کر کے آ جائیں, کورس پورا کر کے آ جائیں, تب مفتی ہوں گے, ایسا نہیں. اور میں دیکھتا تھا ان کو, مفتی رفیع عثمانی صاحب کو, کہ ان کے یہاں سے جو تخصص کیے ہوئے طلبا مولوی ہی کہتے تھے, مولوی فلاں, مولوی فلاں, مفتی نہیں کہتے تھے. حالانکہ ان کو ترغیب بھی دیتے تھے فتاوی لکھنے کی وغیرہ, لیکن مفتی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل تو بہت شارٹ کٹ, بہت شارٹ کٹ, بہت شارٹ کٹ, نہ پڑھانے والے خیال کر رہے ہیں, نہ پڑھنے والے خیال کر رہے ہیں, نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری, اللہ اکبر, بہت بڑی ذمہ داری. ایسے بالکل ہی بالکل, یعنی ایسے فضلہ اگر فارغ ہوں گے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور فکر آخرت بھی نہیں ہے, تو دین کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ علم اتنا نہیں ہے مگر فکر آخرت ہے. جیسے پرانے علماء کو آپ دیکھتے ہیں تو اچھی استعداد ہوتی ہے, یعنی اچھا خاصا ان کے پاس علم ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان کو کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بڑے کی طرف کہتے ہیں کہ فلاں مول سب کو جا کر کے پوچھو. یہ فکر آخرت, وہ تربیت, وہ ماحول. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, اور اس کے لیے محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے. ہاں تو یہ ہمارے یہاں قاری صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں, قاری صدیق صاحب مدظ اللہم العالی سانسرودی, بڑے مشہور قاری ہیں اور بہترین قاری ہیں. اسی طرح ساؤتھ افریقہ سے قاری ایوب صاحب تشریف لاتے ہیں, مدظ اللہم العالی, بہترین قاری. ان کے استاد کا نام ہے قاری انیس صاحب, قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جید قاری, بہت اعلیٰ درجے کے قاری. ان کے استاد کا نام ہے قاری محمد سابق, قاری محمد سابق. اور یہ قاری محمد سابق کے استاد ہیں قاری عبد المالک. قاری عبد المالک اپنے زمانے میں لکھنؤ کے بہت بڑے قاری تھے, بہت بڑے قاری. اور جب انہوں نے تقسیم کے وقت ہندوستان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو لکھنؤ اور لکھنؤ کے اطراف کے عوام اور خواص سب نے گھیر لیا انہیں اور اصرار کیا کہ نہیں, آپ یہاں سے نہیں جائیں گے, آپ اتنے بڑے قاری, اتنے نیک آدمی, اب نہیں, آپ یہاں سے نہیں جائیں گے. تو ان کے تو کتنے شاگرد ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میں تو جا رہا ہوں, میں نے تو ارادہ کر لیا ہجرت کرنے کا, میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد میں تم میں سے کسی کو بھی یاد آؤں اور تمہارا دل کرے کہ مجھے دیکھے یا مجھ سے فائدہ اٹھائے تو میرے شاگرد محمد سابق کو دیکھ لینا اور اس کے پاس جا کر اس سے فائدہ اٹھانا, اس لیے کہ اس کو دیکھنا مجھے دیکھنے جیسا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا مجھ سے فائدہ اٹھانے جیسا ہے. یہ قاری عبد المالک کے شاگرد قاری محمد سابق, اور یہ قاری محمد سابق کے شاگرد قاری انیس, اور قاری انیس کو حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈ کر لے آئے تھے فلاح دارین میں, اور پھر فلاح دارین میں قرآت کا ایک چرچا ہوا اور ایسے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے قاری انیس صاحب کے, اور پھر شاگردوں کے شاگرد ایسے بڑے بڑے پیدا ہوئے ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں آج قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ قرآت میں چل رہا ہے. یہ قاری محمد سابق صاحب نے کتنی محنت کی تھی کہ جن پر اپنے استاد کا اتنا زیادہ اعتماد تھا, صرف حفظ پڑھنے میں, وہ تو سبا اشارہ مکمل کیا تھا لیکن صرف حفظ پڑھ, کتنے سال لگائے حفظ پڑھنے میں؟ حفظ پڑھنے میں 15 سال لگائے. قاری محمد سابق صاحب نے اپنے استاد قاری عبد المالک سے 15 سال محنت کر کے صرف حفظ کی قرآت کا علم حاصل کیا. لیکن پیچھے نہیں ہٹے وہ. یہ تو محبت چاہیے قرآن کے ساتھ. تو میری درخواست یہ ہے کہ بس تلاوت کرو بھائی. پڑھو گے کہ نہیں قرآن؟ قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے. اور اگر تجوید وغیرہ صحیح نہیں ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ صحیح کرو. ہاں کسی حافظ کو کسی قاری کو پکڑ لو. مساجد کے ذمہ دار حضرات اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کسی اچھے قاری کو کسی اچھے حافظ کو جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے مقرر کرو تاکہ موٹی موٹی باتیں آ جائیں. لہنے جلی سے تو کم سے کم تلاوت کرنے والے بچ جائیں. اور طلبہ کی خدمت میں ہماری جو علمی برادری ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو تلاوت کلام پاک تجوید کے ساتھ ہے وہ صرف مصلی کے لیے نہیں ہے, وہ صرف ممبر کے لیے کرسی کے لیے نہیں ہے کہ پبلک کے سامنے پڑھیں تو ہم بہت ہی سوچ سوچ کر پڑھیں اور تجوید وغیرہ کی رعایت کے ساتھ پڑھیں اور بہترین انداز میں پڑھیں, اور اکیلے پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے میں اور عام آدمی کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. اللہ نے علم دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اپنی اصلاح نفس کی فکر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی محنت کی فکر انہوں نے کی. اس سے کہ وہاں مدرسہ سہولتیہ میں ایک بہت بڑے قاری رہتے تھے تو ان سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. گئے تو تھے اصل اپنے اصلاح نفس کے لیے لیکن ادھر جو ہے وہ قاری صاحب سے بھی بات کر لی اور قاری صاحب سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا. تو جب قاری صاحب سے فارغ ہو کر کے اکیلے ہوتے تھے تو اکیلے جب تلاوت کرتے تھے تو پوری تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے, تجوید کے ساتھ, اور محنت کر کر کے چونکہ وہ مشہور تصوف کے زاویے سے ہوئے تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ علوم تصوف ہی ہمارے ذہن میں. تو مفسر بھی بہت بڑے تھے, محدث بھی بہت بڑے تھے, قاری بھی بہت بڑے تھے, جامع الکمالات تھے. تو اتنی محنت کی کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کمرے میں فارغ وقت میں تنہا بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے استاد کی قرات جنہوں نے سنی ہوئی ہوتی تھی تو کمرے سے باہر سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اندر استاد بیٹھا ہے یا شاگرد بیٹھا ہوا ہے. ایسی نقل کرتے تھے استاد بیٹھا ہے یا شاگرد بیٹھا ہے, پتہ نہیں چلتا تھا. تو بھائی ہمارے طلباء کو چاہیے کہ یہاں جو بیٹھ کر کے بہترین انداز میں آپ نے قرآن پڑھا اسی طرح اکیلے بھی پڑھو, کوئی حرج نہیں. تین سپاروں کی جگہ پہ دو سپارے پڑھو مگر تجوید کے ساتھ پڑھو, اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے ایسا پڑھو, اللہ کو پسند آ جائے ایسا پڑھو. زین القرآن ابھی اسواتکم, قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے. تو تجوید بھی ہو, اللہ نے حسن صوت دیا ہے تو حسن صوت کو بھی استعمال کرو. تو قرآن مجید پڑھنا ہے بھائی, سب کو پڑھنا ہے, ہم انشاءاللہ سب پڑھیں گے. ہاں اور پھر وقت میں برکت ہوتی ہے, وقت میں برکت ہوتی ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, تو ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تیز تیز پڑھ جاتے تھے. نہیں, انہوں نے شروع کیا ہوگا ایک سپارے سے, پھر دو سپارے, پھر تین سپارے. وقت میں برکت ہوتی گئی, وقت میں برکت ہوتی گئی, وقت میں برکت ہوتی گئی, وقت میں برکت ہوتی گئی. تو بڑے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے مگر ماشاءاللہ وہ پورا قرآن جو ہے وہ دن میں ختم ہو جاتا تھا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کوالٹی کے بغیر پورے قرآن کو ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوالٹی کے ساتھ دس سپارے پڑھیں, کوالٹی کے ساتھ دو سپارے پڑھیں. کوانٹٹی بھی ہوتی تھی اور کوالٹی بھی ہوتی تھی, برکت قرآن مجید کی برکت. تو اس لیے قرآن مجید کو بھائی پڑھنا ہے ہمیں, انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نہیں. قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگرد اور خیر المدارس ملتان میں انہوں نے پڑھایا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشغول رہتے تھے, پورے پاکستان سے لوگ ان کے پاس قرات پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس سے کہ شیخ القرہ تھے, شیخ القرہ اور بڑے اللہ والے, یعنی قاری بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے, عجیب عجیب واقعات تھے ان کے. تو یہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو مدرسے کے اوقات میں تو پڑھاتے ہی تھے مگر فارغ وقت میں بھی لوگ آتے تھے تو کہ بھائی چلو مغرب کے بعد آپ کو پڑھاؤں گا، دوسرا کوئی بھائی عشاء کے بعد تم کو پڑھاؤں گا، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم کو پڑھاؤں گا. اور ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح پڑھایا کہ جب بالکل وقت نہیں ہوتا تھا اور طالب علم پیچھے لگ جاتا تھا تو پھر استاد یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی اب تو ایک ہی وقت میرے پاس باقی رہ گیا ہے، جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں اور نماز سے واپس آتا ہوں، یہ وقت تم لے لو، یہاں پہنچ جاؤ، جب میں گھر سے نکلوں تو پڑھنا شروع کرو، پڑھتے پڑھتے مسجد تک آؤ. یعنی وقت بالکل نہیں. اس کے باوجود بھی خود کی یومیہ تلاوت کتنی تھی؟ خود کی یومیہ 20 سپارے، 20 سپارے. یہ ہمارے بہانے ہیں، ہمارے پڑھانے والوں کے بہانے ہیں کہ میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں، اس کے لیے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم بھی اہتمام کے ساتھ 1 سپارے سے شروع کریں گے، پھر 1.5 کریں گے، پھر 1.25 کریں گے، پھر 2 کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی 20 ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے، وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے. 20 سپارے یومیہ قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ تو ہمارے ابھی قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تجوید کے ساتھ کرنی ہے، اور اسے سمجھنا ہے، سمجھنا ہے. وقت اب مجھے تقریر کا اجازت نہیں دے رہا ہے. قرآن حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زیادہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ پتا نہ ہو کہ کہاں اتری تھی اور کس کے بارے میں اتری تھی. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی مکے میں اتری تھی، مدینے میں اتری تھی، ٹھیک ہے ناسک منسوخ کی وجہ سے تفسیر میں، لیکن کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ اور کس کے بارے میں اتری تھی. کبھی کبھی مدد مل جاتی ہے، لیکن اتنا اہم نہیں ہے کہ آدمی ہر ہر آیت کے بارے میں یاد رکھے. تو یہ جب حضرت کو یاد تھا تو باقی اس کے علوم کتنے یاد ہوں گے. اکریما رحمہ اللہ تعالی زبردست مفسر، زبردست مفسر اکریما رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس آیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ بھئی یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر بھی مجھے معلوم ہے، مطلب بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس کی پوری مالہ ما علی، لیکن یہ آیت کس صحابی کے بارے میں اتری تھی، کس صحابی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی. اب سب جانتے ہیں کہ صحابی کا نام معلوم ہو یا معلوم نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا علوم کے اعتبار سے، لیکن ان کو ایک جستجو تھی کہ اس کا تعلق بھی تو اس آیت سے تو معلوم ہونا چاہیے. یہ ان کی جستجو کتنے دنوں تک رہی کہ میں معلوم کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے. اور جب جستجو رہتی ہے تو کسی عالم سے ملیں گے تو کہ حضرت یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، آپ کے علم میں ہے؟ نہیں مجھے معلوم ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے حضرت، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سال تک یہ جستجو رہی اور کتنے سال کے بعد اس کا حل نکلا؟ 14 سال کے بعد. اس کو علماء کرام زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی، اس کے معلوم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی ایک علم تھا. تو اس کے بارے میں اگر اتنی جستجو تھی تو قرآن مجید میں کی آیت میں اگر کوئی لغوی بات ہو اس کے بارے میں کتنی انہوں نے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، کوئی اشکال پیدا ہوا ہوگا اس کے بارے میں کتنی کوشش کی ہوگی. اہل کوفہ میں ایک ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو گیا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی فوراً اٹھے اور کوفہ سے انہوں نے بصرہ کا سفر کیا. کوفہ سے بصرہ کا سفر کتنے دن لگتے ہیں اس زمانے میں، کتنے دن لگتے تھے؟ 5 سے 6 دن. 5 سے 6 دن کوفہ سے بصرہ تک کا سفر کیا کہ کوفہ میں تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے، اب بصرہ جا کر کے پوچھتے ہیں کسی کو، اور بصرہ جا کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا. یہ حالت تھی. امام مسروق رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کان عبد اللہ یقرأ علینا سورۃ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی کبھی مجلس میں ہمارے سامنے ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے. ویحدثنا فیہا عامۃ النہار، اور پھر اس سورت پر تقریر کرتے تھے پورا دن، پورا دن اس سورت کو. اب یہ سورت بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ تفسیر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت البقرہ کو یاد کیا، سورت البقرہ کو یاد کیا تقریباً 20 سال یا 22 سال میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو یاد بھی کرتے تھے اور اس کی تفسیر بھی معلوم کرتے تھے. یعنی جب وہ حافظ ہوتے تھے تو حافظ بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں مفسر بھی ہوتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سورہ بقرہ میں 8 سال لگے. امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے پورے قرآن مجید کی تفسیر 30 مرتبہ پڑھی. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ پڑھی، 30 مرتبہ. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ربما تالا تو علل آیت الواحدۃ مئۃ تفسیرۃ. کبھی کبھی قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے بارے میں جب قلب کو انشراح نہیں ہوتا، ہوتا ہے کبھی، طالب علم جانتے ہیں کہ تفسیر سن بھی لی، تفسیر پڑھ بھی لی، مگر اندر ذرا کچھ سکون نہیں ملتا کہ نہیں دیر از سم تھنگ اسٹل مسنگ، کچھ کچھ ہے ابھی. تو کہتے کہ میں ایک آیت کی تفسیر کی خاطر 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتا تھا، اور 100 تفسیروں کے مطالعے سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب اطمینان نہیں ہوتا تھا دل کو، تو پھر میں کیا کرتا تھا، میں بستی چھوڑ کر جنگل میں چلا جاتا تھا. جنگل میں ایسی مسجد کو ڈھونڈتا تھا جو کسی زمانے میں آباد تھی، وہاں سے پھر بستی ادھر ادھر ہو گئی اور وہ آباد نہیں ہے، وہ ایسی ہی چھوٹی سی مسجد پڑی ہوئی ہے، ایسی ملتی ہے آپ کو آج کل بھی جنگل میں، تو وہ اس میں جو ہے وہ گھاس اگ گیا ہوتا ہے اور اس کے وہ پورا گرد و غبار اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں اس کے اندر اس مسجد میں تنہائی میں جاتا ہوں اور تنہائی میں جا کر کے لوٹ پوٹ ہوتا ہوں، اور لوٹ پوٹ ہوتا ہوں تو میرے پورے کپڑے جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور میرا چہرہ غبار آلود، میرے سر کے بار غبار آلود، میرا پورا جسم غبار آلود ہو جاتا ہے، اور میری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو رحم آ جائے. رب رجل اشعث واغبر ومدفوئ بالابواب لو اقسم على الله لابر. یہ دعا کی قبولیت کی وجوہات میں سے ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسباب کہ غبار آلود ہو جائے اور پرا گندا ہو جاوے، تو اس پرا گندگی اور غبار آلود ہونے کی حالت میں پھر میں اللہ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے آدم اور ابراہیم کو علم دینے والے، اس آیت کے بارے میں مجھے بھی علم عطا فرما دے. میں روتا تھا، مانگتا تھا اللہ سے، تب جا کر کے مجھے تشفی ملتی تھی. آج مسجدوں کے اندر دروس قرآن کے حلقے نہیں ہوتے. میری اپیل ہے ہر مسجد، کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم درس قرآن ہو اور کم سے کم ایک مرتبہ درس حدیث ہو. آپ کا اگر اثر ہو کسی مسجد میں تو شروع کروائیے. اور بعض دفعہ علماء کرام کے اوپر تواضع کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو پش کرنا پڑتا ہے، ذرا توجہ دلانی پڑتی ہے کہ حضرت نہیں، آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں اللہ کا کلام سنائیے، ہمیں اللہ کا قرآن سنائیے. اور جہاں ہو رہا ہے وہ مسجد بھر جانی چاہیے، لیکن نہیں، سب سے کم مجمع درس قرآن میں آپ کو نظر آئے گا. یعنی ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جب اپنا ہفتہ واری گشت کرتے ہیں اس میں بھی درس قرآن سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. وہ 6 نمبر میں درس قرآن سے زیادہ مجمع ہوتا ہے، حالانکہ 6 نمبروں سے زیادہ مجمع کا مستحق وہ درس قرآن ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن نہیں، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، تبلیغ سے تعلق رکھنے والے بھی درس قرآن میں نہیں بیٹھتے. وہاں وہ عالم جو ہے کتنی محنت کر کے آ کر کے بیٹھتا ہے، اور 2-2 گھنٹے 1.5-1.5 گھنٹے تک تو ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ بیچارے آتے ہیں اور مجمع کتنا ہے، 5 آدمی 10 آدمی 6 آدمی 3 آدمی 8 آدمی. یہ قرآن پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن، یہ قرآن کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو یہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کر کے اسے سمجھنا ہے. تلاوت اپنی چلتی رہے، قرآن سمجھنا اپنا چلتا رہے. اور کسی کو اگر خود بھی شوق ہو، وقت ہے اس کے پاس، تو وہ علماء کرام سے رابطہ کرے تاکہ علماء کرام اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کی علمی سطح کو دیکھ کر کے مشورہ دے سکے کہ آپ یہ تفسیر پڑھیے، آپ یہ ترجمہ پڑھیے. اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر خود عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے بلکہ علماء کرام کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا, غور کیا, اور غور کیا تو ان کے ذہن میں بات نہیں آئی. ہو سکتا ہے ایسا, علم تو اللہ کی دین ہے, اللہ جب چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, اور ایسے حالات اللہ پیدا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صدیق جیسا آدمی کیا کرتا ہے ایسے موقع پر. صدیق جیسا آدمی, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عربی فصاحت, بلاغت, علم, نحو, لغت, ہر اعتبار سے پورا ان کو تو اس کا علم تھا, اور تفسیر کرنے کی پوری ان میں صلاحیت تھی. لیکن انہوں نے غور کیا اور غور کر کے کوئی بات اس وقت ذہن میں نہیں آئی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر اس کی سنی تھی, حاصل کی تھی, وہ تو ذہن میں ہے نہیں. اب اگر میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں تو وہ میرا اپینین ہوگا, اور اپنے اپینین سے بیان کرنا, اپنی رائے سے اللہ کے کلام کی تشریح کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تشریح کرنا, یہ صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ, جو شخص اپنے اپینین سے, اپنی عقل سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کرے, اور فاصاب, حسن اتفاق تھا, کوئنسیڈنس تھا کہ وہ تفسیر صحیح نکلی. کسی سے پوچھا کہ بھائی اس آیت کے بارے میں نے غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا, تو عالم نے کہا کہ بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں, مگر اس کے پاس تفسیر کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی, اجازت نہیں تھی. تو جو شخص قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے اور وہ تفسیر صحیح نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اخطأ, اس نے غلطی کی ہے, اور قیامت کے دن اس کو پوچھ ہوگی کہ جس چیز کی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں تھی وہ کام تم نے کیوں کیا تھا. ایک ڈاکٹر نہیں ہے, اس کے پاس کسی جگہ کی سند نہیں ہے کسی یونیورسٹی کی, اور وہ بیٹھ جائے اور صبح سے شام تک پرسکرپشن لکھے, اور ہر پرسکرپشن رائٹ ہو, ہر پرسکرپشن صحیح ہو, اور 3 مہینے 6 مہینے 10 مہینے تک وہ کام کرتا رہے اور ہر پرسکرپشن صحیح, ہر پرسکرپشن صحیح, ہر اور پھر کوئی رپورٹ کر دے اتھارٹی کو, اتھارٹی کو رپورٹ کرے تو اتھارٹی کیا کرے گی بھائی, اسے صحیح ڈاکٹر قرار دے گی یا مجرم قرار دے گی؟ مجرم قرار دے گی. وہ اگر کہے کہ میرے 1000 پرسکرپشن صحیح ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ پرسکرپشن تو صحیح ہے مگر تمہارا یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. پرسکرپشن صحیح ہے, تمہارا یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ کوئی مرا نہیں, ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کوئی مر جاوے. تو اسی طرح یہ اللہ کا فضل ہوا کہ تم نے غلط تفسیر نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ آگے غلط تفسیر کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ حضرت اس کی تفسیر کیا ہے, تو کیا جواب میں ارشاد فرمایا, ایو سما ان تذلونی و ایو ارض تقلونی اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. یہ صدیق ہے, ایو سما ان تذلونی, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, وایو اردن تقلونی, کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, یعنی کون سی نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے اور میں دفن ہو سکتا ہوں, آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں, تو کون سا آسمان, کون سی زمین مجھے امن دے سکے گی اگر میں قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات کر دوں جو مجھے معلوم نہیں ہے, اپنی رائے سے میں بات کروں. اس لیے اپنی رائے سے نہیں, وہ پوچھنا چاہیے. جو مسجد کے اندر جو دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں اس میں علماء اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر جاتے ہیں, اس تفسیر کے پاس جاتے ہیں, اس تفسیر کے پاس جاتے ہیں, اس تفسیر کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے لے کر انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے بھائی, بولو زور سے بولو بھائی, قرآن پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. قرآن پڑھنا ہے, تجوید بھی درست کرو اور اسے سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, اس پر پھر عمل کرنا ہے, عمل کی نیت سے کرنا ہے. اگر یہ ہم کر لیں گے تو لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے, اور رحم فرمائیں گے تو رحم کی ایک شکل کیا ہوگی, قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے شفیع بن کر آئے گا, سفارشی بن کر آئے گا, اور جب وہ سفارشی بن کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائے. قرآن سفارشی بن کر آئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سفارش کو قبول کرنے والے ہیں, تبھی وہ سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ جو ہے قرآن کے اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ معجزہ ہے. کیوں اسلام نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے فاضل ہیں مولانا عبید اللہ صاحب, اور میرے خیال میں وہ تیسرے بیچ میں فارغ ہوئے ہوں گے یا چوتھے بیچ میں. مولانا عبید اللہ صاحب ہمارے تو تیسرے بیچ میں وہ فارغ ہوئے, تو ہمارے یہاں تو 23 سال سے بچے فارغ ہو رہے ہیں, یعنی 20 سال ہو گئے, 20 سال سے وہ فارغ. حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد درجہ علمیت میں بیٹھے, درجہ علمیت بیٹھ کر 6 سال انہوں نے درجہ علمیت مکمل کیا. علمیت مکمل کرنے کے بعد 20 سال سے وہ امامت کرا رہے ہیں, اور بہت محنت کے ساتھ. اس کی شادی ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بڑا کیا, ابھی بھی بچے چھوٹے ہیں, اور پھر پوری مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں, اکیلے امام ہیں, اور وہاں کے پورے مکتب کا نظام سنبھالتے ہیں. ایسے آدمی کے لیے قرآن کے لیے اتنا وقت مل سکتا ہے کہ وہ اس وقت 20 سال فراغت کے 20 سال کے بعد یہ ارادہ کرے کہ ہمارے مدرسے میں ہمارے شاگرد سب ایک ایک مجلس میں قرآن سناتے ہیں. میں نے بھی آج تک نہیں سنا ہے, مجھے بھی سنانا ہے. اور ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ صاحب نے اس سال ایک مجلس میں قرآن سنا دیا, ابھی انشاءاللہ ان کا بھی. میں نے کہا اگر آپ کا ختم وہاں ہوگا, ہاں وہاں ختم ہوگا. یہ عورتوں کے اندر بھی کبھی کبھی عورتوں میں, اصل میں یہاں پر تو انہی سے قرآن ختم کراتے ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں, عورتوں میں کبھی کبھی, عورتوں میں کبھی کبھی ایسی عورتوں کو لے آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ 6 مہینے میں قرآن ختم کیا, گھریلو کام کاج کے ساتھ ایک سال میں قرآن ختم کیا, تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. اور واقعی شوق پیدا ہوا. اس کے بعد بہت ساری عورتیں ماشاء اللہ حافظہ ہوئی. تو میں نے کہا مولانا عبید اللہ صاحب کو کہ آپ کی تو چاہت نہیں ہوگی مگر ہماری چاہت ہے, آپ کو دیکھ کر کے دوسرے آپ کی طرف 20-20 سال سے جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک انہوں نے ایک مجلس میں قرآن نہیں سنا ہے, ان کو بھی جذبہ پیدا ہوگا اور وہ قرآن. یہ معجزہ ہے. ابھی کینیڈا ہم گئے تھے تو کینیڈا میں ان کے یہاں 14 یا 12 بچے حافظ ہوئے, حافظ 14 ہوئے, ان میں سے 11 نے ایک مجلس میں قرآن سنایا. پورے سال میں 11 بچے حافظ ہوئے, ان میں سے 14 فارغ ہوئے, ان میں سے 11 نے ایک مجلس میں پورا قرآن سنایا, اور وہ باقی 3 ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے. یہ 11 میں سے 2 طالب علموں کی کچھ معمولی غلطیاں گئی اور 9 ایسے تھے جن کی ایک غلطی نہیں گئی. کینیڈا کے اندر, کینیڈا کا ماحول ہمارے یہاں جتنا مضبوط نہیں ہے, الحمدللہ وہاں بھی محنتیں ہو رہی ہے. کینیڈا جیسے ماحول میں ٹورنٹو کے اندر 11 بچوں نے ایک مجلس میں قرآن سنایا, اس میں سے 9 بچے ایسے جن کی غلطیاں نہیں گئی, اور وہ جو 2 جن کی غلطیاں گئی وہ بھی بالکل معمولی ہے. تو یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ. ہمارے دل اس سے, ہمارا ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے. تو اللہ نے جب ایسا ہمیں مذہب دیا ہے, ایسا ہمیں دین دیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی, اس کی قدر کرنی چاہیے, اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. تو قرآن سے کنیکٹ ہو جاؤ, اہل القرآن میں سے ہو جاؤ. جو اہل القرآن میں سے ہو جاتا ہے وہ اہل اللہ میں سے ہو جاتا ہے. اور اہل القرآن ہونے کا طریقہ کیا ہے, قرآن کو خوب پڑھو. قرآن کو کیا کرو بھائی, خوب پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ درست کے حلقے جہاں کہیں بھی ہے جاؤ, اور آپ کی بستی میں نہیں تو جہاں قریب سے قریب آپ جا سکو جاؤ, اور اس کو مخصوص کر لو کہ بھائی یہ وقت جو ہے میرا قرآن سمجھنے کے لیے ہے, اور قرآن کو سمجھنے کے ساتھ پھر عمل کرو. جتنا علم آپ کے پاس آلریڈی ہے عمل کرو. انشاءاللہ اگر ہم نے ایسا کیا تو آخرت کی کامیابی تو ہوگی, دنیا میں اللہ آخرت کامیابی دے گا, اور انشاءاللہ پھر الہی کلمۃ اللہ ہوگا. اگر مسلمان اہل القرآن ہو جائیں آج, ہاں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ معزز تھے صحابہ. کیوں معزز تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا تھا قرآن کے ساتھ. اور ہم خار اور ذلیل ہوئے. کیوں ذلیل ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. یہ اس شعر کے اندر کیا میسج ہے؟ اس شعر میں یہ میسج ہے کہ اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو, اگر مسلم امت اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے, اس کا دوسرا کوئی علاج نہیں, صرف ایک علاج ہے کہ خود کو قرآن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. ہمیں تلاوت کے ذریعے جوڑنا پڑے گا, قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے ذریعے جوڑنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن پر عمل کر کے جوڑنا پڑے گا. اگر یہ امت نے بحیثیت امت کے کر لیا میرے بھائیو, تو بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ پاس کر دے گا. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے, یہ قرآن اگر ہمارے اندر اتر جائے, ہماری زندگیوں میں آ جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی, ٹھہر نہیں سکتی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہم ذلیل ہوئے ہیں قرآن چھوڑ کر, اور وہ معزز ہوئے تھے قرآن کو پکڑ کے. اگر ہم بھی ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں اور عزت کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا, قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ شانہ اس جلسے کو, ایسے قرآن سے حدیث کے تعلق رکھنے والے جلسوں کو خوب خوب مبارک بنائے, اور حفاظت دین اور اشاعت دین کا ذریعہ بنائے پورے عالم میں, دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کے نور کو اور قرآن کی روحانیت کو اور قرآن کے پیغام کو اور قرآن کے علوم کو عام فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے. علماء کی مدارس کی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ہمیں خوب قدر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ شارٹ کٹ سے ہم سب کو بچائے, پوری امت کو بچائے. بھائی کام کرو تو اچھی طرح سے کرو, خاص طور پر دین کا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے ان بچوں کو بھی قبول فرمائے, ان کے ماں باپ کو قبول فرمائے, ان سب کو امت کی قیادت کے لیے قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ خصوصی فضل فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جو موذی امراض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ حرمین شریفین جو پہنچے ہوئے ہیں انہیں قبولیت سے سرفراز فرمائے, جو جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, قبولیت عطا فرمائے, اور حرمین شریفین جو بار بار ہم سب کو اللہ لے جائے, خاص طور پہ وہ حضرات جو ابھی تک گئے نہیں ہیں, پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کوئی گیا نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے کہ وہ جلدی سے جلدی حرمین شریفین جائیں. اللہ ہمیں وہیں کی موت بھی عطا فرمائے, ہمارے حرمین شریفین کے اسفار کو محبت الہیہ کا, محبت نبویہ کا ذریعہ بنائے, اور ادب کے ساتھ لے جاوے. جنت البقیع ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبتوں کو دور فرمائے. اس مجلس میں اس وقت جو جو جس جس نیت کے ساتھ شریک ہے اور وہ عند اللہ وہ نیت اس کی رضا کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ پوری فرمائے, اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, کلی طور پر اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ خصوصی فضل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے اسباب مقرر کر کے کامیابی عطا فرمائے, اور ہماری جو ان کے معاملے میں ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے, اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.